أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين اے لوگو کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے حلال پاکیزہ اور پیروی نہ کرو شیطان کی بے شک وہ تمہارا صریح دشمن ہے انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون وہ تو یہی حکم کرتا ہے کہ برے کام کرو اور بے حیائی کرو اور جھوٹ لگاؤ اللہ پر وہ باتیں جن کو تم نہیں جانتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ اور جب کوئی ان سے کہے کہ تابع داری کرو اس حکم کی جو نازل فرمایا اللہ نے تو کہتے ہیں ہرگز نہیں ہم تو تابعداری کریں اس کی جس پر دیکھا ہم نے اپنے باپ داداؤں کو بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ سمجھتے ہوں کچھ بھی اور نہ جانتے ہوں سیدھی راہ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اور مثال ان کافروں کی ایسی ہے جیسے پکارتے کوئی شخص ایسی چیز کو جو کچھ نہ سنے سوائے پکارنے اور چلانے کے بہرے ہیں گونگے ہیں اندھیرے ہیں سو اندھے ہیں سو کچھ وہ نہیں جانتے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو روزی ہم نے تم کو دی اور شکر کرو اللہ کا اگر تم اسی کے بندے ہو انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم اس نے تم پر یہی حرام کیا ہے مردہ جانور اور لہو اور گوشت سور کا اور جس جانور پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا پھر جو کوئی بے اختیار ہو جاوے تو نہ نافرمانی کرے نہ زیادتی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے بے شک اللہ بڑے بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی 168 سے لے کر 173 آیت تقریباً 6 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں اور پڑھی گئی ہیں اور اس کا ترجمہ پڑھا گیا ہے۔ سب سے پہلے والی آیت جس کے اندر اللہ جل شانہ مطالبہ فرماتے ہیں کہ ان تمام حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ جو زمین میں ہیں، یعنی وہ چیز جو انسان جس کو حلال اور پاکیزہ سمجھتے ہیں یا جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال اور پاکیزہ بنایا ہے ان چیزوں میں سے کھاؤ۔ یہ قرآن کریم کا حکم ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں ہے، صرف مومنوں کو نہیں ہے، بلکہ تمام لوگوں کے لیے ہیں۔ اسی لیے لفظ ہے یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ جو کچھ زمین میں ہیں حلال اور پاکیزہ چیزیں، اور پیروی نہ کرو شیطان کے قدموں کی۔ خطوات یہ جمع ہے خطوتن کی، عربی میں خطوتن اتنی مقدار کو خطوہ کہتے ہیں جو آپ نے ایک قدم کے دو قدم کے درمیان کا جو فیصلہ ہے چلتے وقت اس کو عربی میں خطوۃن کہتے ہیں۔ خطوات شیطان سے مراد یہاں کیا ہے؟ شیطانی اعمال ہیں، شیطانی افعال ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے یہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ کبھی بھی آپ کو صحیح بات صحیح راہ نہیں بتلائے گا۔ اس کا حکم ہی ہے بری کاموں کا حکم کرنا، ایسے کام کا حکم کرنا جو بے حیائی کے کام ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ پر ایسی باتوں کو باندھتا ہے جو جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں، اور جھوٹ لگاتا ہے وہ اللہ پر، یا اس کے ذریعے تم جھوٹ نہ لگاؤ اللہ پر، اس کے ذریعے اللہ پر جھوٹ نہ لگاؤ ایسی چیزیں جو تم کرتے نہیں ہو یا تم جانتے نہیں ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ شیطان کا امر اور حکم کرنے سے مراد، شیطان کیسے حکم کرتا ہے؟ تو شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور اس وسوسے کو پھر ہم لوگ چونکہ اپنے دلوں کے اندر جگہ دیتے ہیں، اور پھر وہ اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ انسان برائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی کو یہاں فرماتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کے بیٹے کے قلب میں ایک شیطانی الہام و اثر ہوتا ہے اور دوسرا فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے۔ شیطانی وسوسے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ برے کام کرنے کے فوائد اور مصلحتیں نظر آتی ہیں، اور حق کو جھٹلانے کی راہیں کھلتی ہیں۔ جہاں تک الہام فرشتہ کا تعلق ہے، الہام فرشتہ کا معنی کسی اچھی چیز کا فرشتوں کی طرف سے دل کے اندر ڈالا جانا، تو اس کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ اس پر چونکہ نیکی ہوتی ہے اور انسان کے لیے فلاح کا وعدہ ہوتا ہے، اور حق کی تصدیق پر انسان کا جو دل ہے وہ مطمئن ہوتا ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر بتوں کے نام پر کچھ جانور چھوڑے جاتے تھے، جیسے سانڈ وغیرہ ہے، یا اور کوئی جانور جیسے مرغا ہے، بکری ہے، بکرا ہے، اس کو کسی بزرگ کے نام پر یا کسی نبی کے نام پر نامزد کر دیا جاتا، یا اپنے زمانے کے کسی نیک آدمی کے نام پر اس کو نامزد کر دیا جاتا کہ یہ سانڈ ہیں، یہ فلاں کا ہے، فلاں بزرگ کا ہے۔ ان کے متعلق ان آیتوں کے اندر حکم ہے کہ وہ جانور جو تم نے کسی غیر اللہ کے لیے نامزد کیا ہے، اس کا حرام ہونا ان چار آیتوں کے اندر وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ کے تحت لائے ہیں۔ اور یہ آیت یا ایوہ الناس میں ایسے جانوروں کے حرام ہونے کی نفی کرنا منظور نہیں ہے جیسا کہ بعضوں کو شبہ ہو گیا، بلکہ مقصد اس فعل کی حرمت اور ممانعت ہے کہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے جانوروں کو چھوڑ دینا، کہ بھئی یہ جانور ہیں، اس کو ہم نے فلاں بزرگ کے نام پر چھوڑ دیا یا فلاں نبی کے نام پر چھوڑ دیا، اس کے طرف اشارہ ہے۔ اور پھر اس عمل کو موجب برکت سمجھنا، موجب ثواب سمجھنا، اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھنا، اور ان جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لینا، تو یہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو تمہارے لیے حلال کیا لیکن وہ چیزیں تم نے اپنے اوپر حرام کر دیں، تو اس سے منع فرمایا گیا کہ یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ افعال ناجائز ہیں اور ان کا کرنا گناہ ہے۔ تو حاصل مطلب آیت کا یہ ہے کہ جن جانوروں کو اللہ نے حلال بنایا ہے، ان کو کسی بزرگ کے نام پر، کسی نبی کے نام پر نامزد کر کے اس کو اپنے لیے حرام نہ بناؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کی حلت پر چھوڑا ہے ان جانوروں کو، ان کو انہی پر چھوڑے رہنے دو، اگر ایسی حرکت جہالت سے ہو جائے تو اصلاح نیت کے ساتھ تجدید ایمان کرنا ضروری ہے اور توبہ کرنا ضروری ہے اور اس حرمت کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ان جانوروں کو تعظیماً حرام قرار دینا تو گناہ ہوا، مگر غیر اللہ کے نام پر کر دینے سے یہ مردار اور نجس کے حکم میں ہو گیا اور نجاست کی وجہ سے حرمت ثابت ہو گئی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص نے جہالت یا غفلت سے کسی جانور کو کسی غیر اللہ کے نامزد کر کے چھوڑ دیا تو اس کی توبہ یہی ہے کہ اس خیال حرمت سے رجوع کرے اور اس فعل سے توبہ کرے تو انشاءاللہ اس کا گوشت اس کے لیے حلال ہو جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے ہم اس کو حرام نہیں کر سکتے، ہم کون ہیں بھائی اللہ کے شریعت کے اندر دخل دینے والے۔ اس کے بعد والی جو آیت ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کے سامنے شریعت کے کسی بات کو رکھا جاتا ہے تو وہ یہی کہہ کر پلہ جھاڑ لیتے ہیں کہ مولانا ہم کیا کریں، ہم نے تو اپنے آبا و اجداد سے یہی طریقہ پایا ہے۔ ایک بات یاد رکھو کہ آبا و اجداد سے کسی طریقے کا ورثے میں ملنا یہ شریعت نہیں ہے، شریعت وہ ہے جو قرآن اور سنت کے اندر ہے اور ہمیں اسی کا اتباع کرنا چاہیے، ہم اسی کی اتباع کے مکلف ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آبا و اجداد کی اطاعت کرنا، ہو سکتا ہے کہ آبا و اجداد کے سامنے جو طریقہ آیا ہو وہ غلط طریقہ ہو، تو اس کو اس طریقے کو قرآن اور سنت پر رکھو، اس طریقے کو قرآن پر پیش کرو کہ قرآن میں اس کے متعلق کیا حکم ہے، حدیث میں اس کے متعلق کیا حکم ہے، صحابہ کرام کی زندگی کے اندر انہوں نے اس پر کیا عمل کر کے دکھلایا ہے، تو ساری چیزیں واضح ہو جائے گی اور صحیح راستہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مسیرات المستقیم یا رسول اللہ، صراط مستقیم کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، وہ طریقہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس طریقے پر صحابہ حضور کا ہونا اور صحابہ کرام کا ہونا یہ ہمارے لیے ڈفر کرتا ہے ان تمام راستوں کو جو ہمارے سامنے باطل صورتوں میں آتے ہیں، اس لیے ان کو ان چیزوں پر پیش کرنا چاہیے۔ اگر وہاں پر ہمیں یہ طریقے نہیں ملتے ہیں تو پھر یاد رکھو یہ اپنی منمانی کر رہے ہیں، یا پھر یہ شریعت کے اندر ایک نئی بدعت ہے اور نئی بدعت یہ جہنم میں لے جانے والی، ایک نیا طریقہ ہے جو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آبا و اجداد کی تقلید اور اتباع کو یہاں منع کیا گیا کہ اگر ان کو عقل نہیں تھی، ان کے ہدایت نہیں تھی تو کیا تمہیں بھی ہدایت نہیں ہے، اور ہدایت سے مراد وہ احکام ہیں جو اللہ کی طرف سے صریح طور پر نازل کیے گئے ہیں، اور عقل سے مراد وہ ذریعے ہیں کہ انسان ذریعے اجتہاد اور نصوص شرعیہ سے کسی مسئلے کا استنباط کرے۔ بعض مسائل شریعت کی روشنی میں بالکل ظاہر ہوتے ہیں اور بعض کو استنباط کر کے نکالا جاتا ہے، اسی سے یہاں یہ بھی ثابت ہوا کہ بھائی قیاس اگر قیاس شرعی ہے اور اس قیاس شرعی پر جس مسئلے کو بھی مستنبط کیا جائے گا اس کے اصول ہیں شریعت کے اندر، تو وہ بھی شریعت کے اندر ایک قسم کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ مطلق تقلید ائمہ مجتہدین کے خلاف اس آیت کو پڑھ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ائمہ مجتہدین کی تقلید ہم کیوں کریں، تو وہ خود ان آیات کے صحیح جو اس آئی آیت ہیں اس کے صحیح معنی سے وہ ناواقف ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اس آیت میں تقلید آبائی کے ممنوع ہونے کا ذکر ہے، اس سے مراد باطل عقائد اور اعمال میں آبا و اجداد کی تقلید کرنا۔ عقائد صحیحہ اور اعمال صحیحہ میں تقلید اس میں داخل نہیں ہے۔ ہم لوگ جو تقلید کرتے ہیں ائمہ کی، وہ اعمال اور اعمال صالحہ میں کرتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ اوپر جو بتلایا گیا غلط طریقوں میں آبا و اجداد کی تقلید کرنا، اس سے منع فرمایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کلام میں دیکھو، نبی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، اور انہوں نے دونوں چیزوں کو جمع فرمایا، فرماتے ہیں انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرت ہم کافرون، کہ میں نے ان لوگوں کی ملت اور ان لوگوں کا مذہب اور طریقہ چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جو آخرت کے منکر ہیں، اور میں نے اتباع کیا، اور پھر آگے فرماتے ہیں واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں نے اس راستے کا اتباع کیا اپنے آبا و اجداد میں سے جو ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے، جو اسحاق کا راستہ ہے حضرت اسحاق کا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو والد ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ راستہ جو جس کا آپ اتباع کرتے ہیں، وہ اگر قرآن اور قرآن اور سنت کے متبعین سے چلا آتا ہے، تو ان اعمال صالحہ کے اندر ان کا اتباع کرنا یہ حدیث میں مدلول نہیں ہے۔ حدیث میں ان طریقوں کی نفی کی گئی ہے جو طریقے جس کا شریعت کے اندر کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، کہنے کا منشا یہ ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کے ذیل میں ائمہ مجتہدین کی تقلید کے متعلق بھی مسائل اور احکام بیان کیے ہیں۔ تعلق قوم بهذه الآیات فی ذم التقلید الی وهذا فی الباطل صحیح، اما التقلید فی الحق فاصل من اصول الدین وعصمۃ من عصم المسلمین یلجأ الیہ الجاہل المقصر عن درک النظر۔ ہمیں تقلید کی کیوں ضرورت ہے؟ ہم لوگوں کو اماموں کی تقلید کی کیوں ضرورت ہے؟ اس کے متعلق یہاں فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس آیت کو تقلید کی مذمت میں پیش کیا، اور یہ باطل کے معاملے میں تو صحیح ہے کہ ایک آدمی باطل کی تقلید کرے، کہ کسی بزرگ کے سامنے سجدہ کرنا، کسی بڑے آدمی کے سامنے سجدہ کرنا، اور اس نے اپنی عقلیں اس میں لگا دی، تو یہ تقلید صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن اور سنت اس سے روک رہا ہے آپ کو، تو یہ تقلید صحیح نہیں ہے۔ لیکن حق کے معاملے میں تقلید سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حق کے معاملے میں تقلید کرنا تو دین کے اصول میں سے ایک مستقل بنیاد ہے، اور مسلمانوں کے دین کی حفاظت کا بڑا ذریعہ ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کا ہر فرد، امت مسلمہ کا ہر مومن، اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ وہ قرآن اور سنت سے مسائل کا استنباط کرے، اس لیے اس کو کسی نئے مسئلے کے اندر قرآن اور شریعت کی اگر راہ چاہیے تو وہ کسی عالم سے یا مفتی سے رجوع کرے گا، اور وہ دین کے اصولوں سے اس مسئلے کو استنباط کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس زمانے میں بہت سارے نئے مسائل ہیں، تو اب وہ مسائل اب ڈائریکٹلی قرآن اور حدیث میں ڈھونڈنے جائیں گے تو آپ کو کیسے ملیں گے؟ اس لیے شریعت نے اور جو اصول کے فقہ کے جو اصول ہیں اس کے اندر کچھ علتیں انہوں نے نکالی ہیں قرآن اور سنت سے، اور ان علتوں پر وہ اس مسائل کو جانچ کر اس کے صحیح یا غلط کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کے اندر اگر ہم تقلید کرتے ہیں تو یاد رکھو کہ یہ تقلید صحیح ہے، اعمال صالحہ کے اندر، اچھے اعمال کے اندر تقلید کرنا یہ صحیح ہے. اس کے بعد والی آیتوں کے اندر یہ فرمایا گیا کہ حلال جو کھانا ہے اس کی برکتیں ہیں اور حرام کھانے کی نحوستیں ہیں, یاد رکھو. اسی کو یہاں فرمایا گیا, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, اے ایمان والو, پہلے یہ فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض, اے لوگو ہر وہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو زمین کے اندر ہے, جو پاکیزہ ہے, جو آپ کے دل کو لگنے والی ہیں, اور جن چیزوں سے آپ کی طبیعتیں متنفر ہوتی ہیں تو ان کو مت کھاؤ, شریعت نے اس کو حرام ہی قرار دیا ہے. جس کا اثر ہوتا ہے آپ کے جسم پر یا آپ کی روحانی کیفیت پر, شریعت نے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. یہاں مستقل مسلمانوں کے لیے اور مومنین کے لیے اور ایمان والوں کے لیے یہ فرمایا کہ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے, اور وہ کھا کر اللہ کا شکر بجا لاؤ. ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر تم اسی اللہ کے بندے ہو. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی بندگی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمارے ذریعہ آمدنی یہ پاک ہوں, اور ان ذریعہ آمدنی سے, آمدنی جو ہے ہماری پاک آمدنی, اس سے ہم جو کھانا کھاتے ہیں وہ بھی پاک ہو, صاف ہو اور ستھرا ہو, تاکہ اس کا اثر ہماری روحانی کیفیت پر پڑے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام قرار دیا مردہ جانور کو, اسی طرح لہو کو, اسی طرح سور کا گوشت, یا وہ چیزیں جو غیر اللہ پر جس کو نامزد کیا جائے. لیکن ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, اور ایک وقت تک اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کچھ نہیں کھایا, نہ کھانا ہے نہ پینا ہے, اب اس کے پاس سوائے اس چیز کے کچھ نہیں ہے کہ اس کے سامنے مردار پڑا ہوا ہے, یا ایسی کوئی چیز بڑی ہے جو اللہ کی طرف سے حرام ہے, تو ہاں وہاں ان لوگوں کا استثناء کرنے کا کیا ہے کہ کوئی آدمی ایسا ہے کہ حالت اضطرار میں ہے, کہ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, ایسی جگہ ہے کہ اس کی وہاں کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے, تو ایسے وقت میں بقدر ضرورت وہ اس حرام چیز کو اپنی جان بچانے کے لیے کھا سکتا ہے, نہ زیادتی کے ساتھ نہ گناہ کے ساتھ. غیر باغن ولا عادن, یعنی اتنا نہیں کہ اس سے اس کا پیٹ بھر جائے, نہیں, اتنا کھائے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے, اس کی جو سانس چل رہی ہے وہ باقی رہے, تو ایسی صورت میں ایسے آدمی پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. فلا اثم علیہ, اس پر کوئی گناہ نہیں ہے, یقیناً اللہ بڑے بخشنے والے بڑے رحم والے ہیں. تو حلال کھانے کی جو برکتیں ہیں اس کو یہاں پر بیان فرماتے ہیں, اور حرام کھانے کی ممانعات ہے. حلال اور طیب چیزوں کے کھانے سے اور اس پر شکر گزار ہونے کی ترغیب یہاں دی ہے, کیونکہ جس طرح حرام کھانے سے اخلاق رذیلہ پیدا ہوتے ہیں, عبادت کا ذوق جاتا رہتا ہے, دعا قبول نہیں ہوتی ہے, اسی طرح حلال کھانے سے ایک نور پیدا ہوتا ہے, اخلاق رذیلہ سے نفرت اور اخلاق فاضلہ کی رغبت اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں, عبادت میں دل لگتا ہے, توبہ کی توفیق ہوتی ہے, اور گناہ سے دل گھبراتا ہے, اور گناہ ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کے سر پر کوئی پہاڑ ہو, جب تک آج توبہ نہیں کریں گے وہاں تک چین نہیں آئے گا, یہ اس میں اس کی کیفیت بتلاتے ہیں. اس کے علاوہ دعا قبول ہوتی ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب رسولوں کو یہی چیزیں اس چیز کی ہدایت دی ہے, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے ہمارے رسولو تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. اس میں اشارہ ہے کہ نیک عمل کرنے میں رزق حلال کو بڑا دخل ہے. تو یاد رکھو کہ اللہ کے فرائض کے بعد سب سے بڑا فریضہ حلال کمائی کا کمانا ہے. طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ, اللہ کے جتنے فرائض ہیں ان فرائض کو ادا کرنے کے بعد سب سے وہ جو بڑا فریضہ ہم پر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال کو, اہل و عیال کے لیے پاکیزہ روزی کا انتظام کریں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں حلال کمائی کے کمانے کا حکم دیا ہے کہ حلال کماؤ۔ ہم لوگ بسا اوقات کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ نفل میں پڑ جاتے ہیں اور یہ جو فرائض ہیں ان سے ناواقف ہوتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ فرائض کے بعد سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ حلال کمائی کا حلال کمائی کا کمانا، اور پھر اس سے حلال چیزوں کو کھا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر لگنا۔ حلال کمائی کے ساتھ دو رکعتیں تمہاری دنیا اور آخرت کو بدل دیں گی، اور حرام کمائی کے ساتھ عبادتوں کے ڈھیروں کے ڈھیر ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی وقعت نہیں۔ حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ حرام کمائی کا ایک لقمہ تمہارے 40 دنوں کی عبادت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں حلال اور طیب اور پاکیزہ چیزوں کے کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل ہماری دعاؤں کا قبول نہ ہونا یہ اسی لیے ہے کہ ہمارے روزیوں کے جو اسباب ہیں وہ حرام کے ہیں، یا اگر روزیوں کے اسباب حلال کے ہیں تو ہم ان روزیوں سے، حلال روزی سے جو کچھ کھاتے ہیں وہ کچھ ایسا کھاتے ہیں جس کے اندر حرام کی آمیزش ہے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا اثر ہمارے دلوں پر ہوتا ہے۔ حرام کھانے سے اور حرام کمائی سے ایک روحانی کیفیت جو ہے ہمارے دلوں کی وہ ختم ہو جاتی ہے، دلوں میں نور پیدا نہیں ہوتا، عبادتوں میں مزہ نہیں آتا، ہم ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا بہت سے لوگ ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں، سروں پر مٹی لگی ہوئی ہیں، کپڑے بھی پھٹے پرانے ہیں، اور یا اللہ کی ندائیں لگاتے ہیں لیکن ان کی دعائیں کیسے قبول ہو؟ حدیث پاک میں فرمایا انا یستجاب دعاؤہم، ان کی دعائیں کیسے قبول ہوں؟ اس لیے کہ ان کا کھانا حرام ہے، ان کا پینا حرام ہے، ان کے آمدنی کے جو ذرائع ہیں وہ حرام ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اس آیت کی جو تفسیریں ہیں جو باقی رہی ہیں اس کو ہم آئندہ پڑھیں گے۔ حق تعالی جل شان ہو ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، آج تک کی خطاؤں کو معاف فرمائے۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے بیماروں کے لیے، سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جتنے بیمار ہیں حق تعالی جل شان ہو ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ جن کا انتقال ہوا ہے اللہ تعالی سب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الفقر، وقنا عذاب الدین، واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، امت کے ہر فرد کی مغفرت فرما، عافیت کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ سر سے لے کر پیر تک، اے اللہ گناہوں کے دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، کہیں چھوٹے گناہ کر رہے ہیں، کہیں بڑے گناہ کر رہے ہیں، اے اللہ اپنی دریائی رحمت سے ہمیں تو معاف فرما دے، ہمارے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما، بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما، دن کے گناہوں کو بھی معاف فرما، رات کے گناہوں کو بھی معاف فرما، جانے انجانے میں جو بھی گناہ کیے ہیں مولا تمام گناہوں کو معاف فرما دے، گناہوں کو سے ہم تمام کو پاک و صاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ظاہر کو بھی پاک فرما، ہمارے باطن کو بھی پاک فرما۔ اے اللہ ظاہر کی پاکی کا تو سرٹیفکیٹ اے اللہ تو رو وضو یا غسل کی وجہ سے ہمیں دے دیتا ہے، اے اللہ ہمارے باطن کو بھی پاک فرما دے، ہمارے باطن کو بھی نورانی بنا دے۔ اے اللہ باطن کو بھی نورانی بنا دے، اے اللہ اے اللہ، ہم بڑے گنہگار ہیں، تو ہمیں معاف فرما دے۔ مولا کریم، مبارک مہینے شروع ہو چکے ہیں، رجب ختم ہو گیا تقریباً، اور اے اللہ آئندہ کل سے شعبان شروع ہو رہا ہے۔ اے اللہ اے اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی وہی دعا ہم بھی مانگتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا الی رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اے اللہ اے اللہ، رمضان کے لیے ابھی سے تیری رحمتوں کو وصول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ قرآن کریم کا جو حصہ پڑھا گیا درس کے طور پر، اے اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں تو قرآن کریم سے الف کا ترجمہ بھی نہیں آتا، اے اللہ کسی لفظ کا ترجمہ بھی نہیں آتا، اپنے فضل سے اس قرآن کریم کے حقائق کو اور اس قرآن کریم کے لطائف کو اے اللہ ہمارے لیے کھول دے، اور اے اللہ لوگوں کو سمجھانا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ اس قرآن پر اور سنت پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ قرآن کریم کا جو حصہ جن جن مرحوم یا مرحومہ کے لیے پڑھا گیا، اے اللہ چاہے کسی کا نام لیا گیا ہو نہ لیا گیا ہو، اے اللہ اس کا ثواب سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدسہ کو، اور اے اللہ تمام انبیاء کی ارواح کو، تمام صحابہ تابعین تبع تابعین، اور اے اللہ اس امت کے تمام مومن مرد اور مومن عورتوں کو، اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا۔ تمام کی بال بال مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرما، تا حد نظر ان کی قبروں کو وسیع اور کشادہ فرما، ہر طرح کی راحتیں اور سہولتیں مولا کریم ان کو میسر فرما دے۔ موت سے پہلے پہلے آخرت کی صحیح تیاری کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اگر ان مرحومین میں سے کسی نے اپنے نفس پر زیادتی کی، اے اللہ ان کے ساتھ بھی رحم و کرم کا اور بخشش کا معاملہ فرما کر، اے اللہ ان کی آخرت بنا دے، اے اللہ ان کی قبر بنا دے، اے اللہ ان کے قبر کے عذاب کو ان سے اٹھا لے، اور اے اللہ اپنی رحمت کے اندر ان کو بھی شامل فرما لے۔ تمام کو جنت الفردوس عطا فرما۔ آپ کے اس کلام کی برکت سے، آپ کے فضل و کرم سے، اے اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جن کے گھروں کے اندر اے اللہ مسئلے چل رہے ہیں، اے اللہ ان کے گھروں کے اندر عافیت کا معاملہ پیدا فرما، اے اللہ اتفاق اتحاد کا معاملہ پیدا فرما، نا اتفاقی سے اے اللہ اس امت کی حفاظت فرما، اے اللہ نا اتفاقی سے اس امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری زبانوں سے اے اللہ ایسی باتیں تو کہلوا جو اے اللہ امت کو جوڑنے والی ہوں، ایسی باتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو امت کو توڑنے والی ہوں، جو امت کے اندر اے اللہ اختلاف پیدا کرنے والی ہوں، ایسی باتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ بہت سے لوگ مقروض ہیں، اے اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ ہمارے اس ادارے پر بھی قرض ہے، اللہ 6 ملین ڈالر کا عافیت کے ساتھ اس کو اتار دے، خزانہ غیب سے اس کا تکفل فرما لے۔ اے اللہ جو کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے، عافیت کے ساتھ اس کو تکمیل تک پہنچا دے، اے اللہ عافیت کے ساتھ تکمیل تک پہنچا دے۔ اے اللہ ہماری کسی بے وصولی کی وجہ سے، بے ادبی کی وجہ سے اگر اے اللہ ایسے کام رک رہے ہوں، اے اللہ ہماری بے وصولیوں کو اے اللہ اس کی اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور اے اللہ اس ہمارے ادارے کے کام کو عافیت کے ساتھ تکمیل تک پہنچا۔ دنیا کے اندر جتنے کام مساجد کی لائن سے، مدارس کی لائن سے، خانقاہی لائن سے، مراکز کی لائن سے، دین کے کاموں کی لائن سے چل رہے ہیں، اے اللہ کاموں کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی، مساجد کی، مراکز کی، اے اللہ کاموں کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ جو لوگ ان کاموں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کو تو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ان کو تو ہدایت عطا فرما، اے اللہ اگر ان کے دلوں، اے اللہ ان کے لیے تو نے ہدایت کو مقدر نہیں کیا ہے، اے اللہ وقت پر چن چن کر ان سے بدلہ لے لے، اے اللہ بدلہ لینے والی ذات تیری ہی ہے، اے اللہ تیرا عذاب سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا، اے اللہ دین کی باتیں اس امت کے اندر ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرما، ہم سے دین کے ہم سے دین کو پہچانے میں جتنی بھی اے اللہ کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ معاف فرما، آئندہ زندگی کو تیرے اللہ دین کے پہنچانے کے اندر لگانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو کہنے والے تھے کہنا بھول گئے، بہت سے لوگ اپنے بدن سے لاچار ہیں، چلنے سے مجبور ہیں، اے اللہ ان کے لیے بھی عافیت کا معاملہ فرما، ان کے لیے چلنا آسان فرما، اے اللہ ان کے لیے چلنا آسان فرما، اور چلنے کے لیے ان کو بھی کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جن جن بھائیوں نے بہنوں نے جن جن مقاصد کے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ تمام کے جائز مقاصدوں کو پورا فرما، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھنا، وقت آخر اے اللہ کلمے والی موت نصیب فرمانا، تیرے رضا مندی والی موت نصیب فرمانا، کہ ایک طرف ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں اور دوسری طرف تیرے فرشتے ہمیں یہ ندا دے رہے ہوں، یہ آواز دے رہے ہوں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایسی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج کا جو درس حدیث ہے وہ آج کا درس حدیث نہیں ہوگا، ہمیں کسی جگہ جانا ہے، اسی ہمارے ادارے کے کام کے لیے، آپ لوگ بھی دعا فرمائیں۔ اور میں کہنا بھول گیا دو تین چیزیں، کہ بھائی اس ادارے پر جو قرض ہے، اگر آپ سے گزارش ہے کہ آپ جتنا بھی تعاون کر سکتے ہیں تعاون کرنے کی کوشش کریں، اور اپنا تعاون مسجد کی آفس تک پہنچائیں۔ اس ماہ کے اخیر تک ہمیں تقریباً 6.5 لاکھ ڈالر لوگوں کو پہنچانا ہے، بڑی رقم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی رقم ہم سے ادا کروا دی ہے 6 ماہ کے اندر، 11-12 ملین کے قریب، تو یہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے خزانے کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو بڑی آسان لگتی ہے، اس لیے اللہ کی طرف رجوع بھی کرنا ہے، اور ہم سے جتنا ہو سکتا ہے اس کے اندر تعاون بھی کرنا ہے۔ اور اس کے لیے جو ایک ترتیب بتلائی گئی ہے کہ پورے 3 سال کے اندر اس پروجیکٹ کو ہم نے ختم کرنا ہے 9 ملین ڈالر کے، تو 3,000 ڈالر 3,000 فیملی 3 سال کے اندر دے، اور ایک ماہ کے تقریباً 80 ڈالر ہوتے ہیں۔ 2-3 بھائی ہیں پوری فیملی کے اندر، سب لوگ ہیں الحمدللہ، سب کماتے ہیں، اور ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں ان کے پاس بھی الحمدللہ آمدنی کے ذریعے ہیں، تو اس میں سے کچھ نہ کچھ اس اللہ کے گھر کے لیے آپ تعاون فرمائیں گے تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ یہ قرض بھی پورا ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ہم لوگ وہ نئی جگہ میں جلد از جلد منتقل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو بے انتہا آسان فرمائے۔ اسی طرح جو ساتھی اپنے بچوں کو مدرسوں کے اندر داخل کرنا چاہتے ہیں، تو شام 6 بجے کے بعد منڈے سے فرائیڈے ہمارے حافظ عمر ہوتے ہیں مکتب کے اندر، تو وہ ان کو وہاں لا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ساتھی اپنے بچوں کو فل ٹائم حفظ کلاس کے اندر داخل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی اپنے فارم آفس سے لے سکتے ہیں یا مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین خیر الجزا۔